اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطا وار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطا وار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لش کرے اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لش کرے اسیاں جرم سے، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اب آ
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نماز کے وقت کے وہ اوقات نماز کی کس طرح پابندی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے رازوں کو کس طرح چھپانا اور ان کے ذریعے سے اپنے آپ کو اپنے خدا سے نزدیک کرنا۔ بے شک انسان کوشش کرے کہ کسی کے مال پر دست درازی نہ کرے، اپنے اموال اور دولت کے ذریعے کس طرح دوسروں کے مسائل حل کرتے ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے کچھ نہ کچھ دیا ہے۔ سامعین، وقت ہوا ہے پروگرام کلام نور کا۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے
بیت میں رب جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لاؤ۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ ملک کی 25-27 تک کی آیتوں کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين، فلما راوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون۔
اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ آپ کہہ دیجئے کہ علم اللہ کے پاس ہے اور میں تو صرف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ پھر جب اس قیامت کے عذاب کو قریب دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ عذاب ہے جس کے تم خواستگار تھے۔
سامعین، خدا کے نبیوں کے خلاف قیامت کے منکروں کا ایک بہانہ یہ رہا ہے کہ اگر تم سچ کہتے ہو اور قیامت برپا ہوگی تو اس کے وقوع پذیر ہونے کے وقت کی نشاندہی کرو۔ اگر آپ کو اس کا یقین ہے تو آپ صحیح تاریخ کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ آیات کریمہ مزید تاکید کرتی ہیں کہ قیامت کا وقت صرف خدا ہی جانتا ہے اور انبیاء علیہ السلام کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ وحی الہی کی بنا پر انہیں موت کے بعد دنیا میں دوبارہ زندہ ہونے کی اطلاع دی گئی ہے اور وہ لوگوں کو اپنے اعمال اور طرز عمل کے بارے میں محتاط رہنے کی تاکید کرتے ہیں تاکہ وہ اس دن سختی اور عذاب میں مبتلا نہ ہوں۔ اس دن جن لوگوں نے قیامت کے دن کا انکار کیا اور خدا سے کفر کیا، ان کے چہرے بدصورت ہوں گے اور ان کے چہروں پر غم اور شدید ندامت کے آثار نمایاں ہوں گے۔ اس لیے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جس کو وہ دنیا میں چھٹلاتے تھے اور اس سے فرار نہیں کر سکتے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قیامت کے وقت کا علم نہ ہونا اس کے واقع نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دوست آپ سے وعدہ کرے کہ وہ ایک دن آپ کے گھر آئے گا لیکن وقت کا تعین نہ کرے تو یہ اس کے نہ آنے کا ثبوت نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا مشن خدا کا پیغام پہنچانا اور لوگوں کو متنبہ کرنا ہے، لیکن وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے جو خدا نے ان پر نازل نہیں کیا ہے، اور غیر معقول دعوے نہیں کرتے ہیں۔ انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر موضوع کو جانتا ہو، بشمول قیامت کے وقت کا علم۔ اگر اس کے وقوع پذیر ہونے کا وقت دور ہو تو لوگ اسے بھول جاتے ہیں اور نظر اندر کر دیتے ہیں، اگر قریب ہو تو خوف اور پریشانی کا باعث بنتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس کے قریب ہیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ ملک 28 سے 29 آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے،
قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين۔
آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ خدا مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، تو ان کافروں کے دردناک عذاب سے بچانے والا کون ہے؟ کہہ دیجئے کہ وہی خدا رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، پھر ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی ہوئی گمراہی میں کون ہے۔
سامعین، مشرکین مکہ کو توقع تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی آپ کے پیروکار بھی ختم ہو جائیں گے اور اسلام کا کوئی نشان باقی نہیں رہے گا۔ اب ان آیتوں میں ارشاد ہوتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ، بقا یا فنا کی جو بھی تقدیر منتظر ہے اس کا آپ کی قسمت پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اور آپ دنیا اور آخرت میں عذاب الہی سے آزاد نہیں ہوں گے۔ یہ گمان نہ کرو کہ اگر نبی اور آپ کے ساتھی ختم ہو گئے تو تم خدا کے غضب سے محفوظ رہو گے، کیونکہ خدا ہمیشہ موجود ہے اور اس کی لامحدود طاقت میں سے ایک ذرہ بھی کم نہیں ہوگا۔ ہم ایسے خدا پر یقین رکھتے ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا ہے تاکہ وہ جو کچھ ہمارے لیے بہتر ہو وہ کر سکے، ہم نے اس پر بھروسہ کیا ہے اور اس کی مرضی کے تابع ہو گئے ہیں، لیکن تم جو کہ خدا کے منکر ہو تمہیں اس کے غضب سے کون نجات دے گا؟
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام کے دشمن اہل ایمان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن خداوند عالم کی مرضی ان کی خواہشات سے بالاتر ہے اور انہیں چاہیے کہ خداوند عالم کے غضب سے خود کو بچانے کی فکر کریں۔ خداوند عالم پر ایمان لانے کی شرط اس پر بھروسہ کرنا اور اس کی مرضی کے تابع ہونا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ مہربان خدا ہے اور اپنے بندوں کی بھلائی کے سوا کچھ بھی نہیں چاہتا۔ کافروں کو اپنی غلطی کا احساس اس وقت ہوگا جب ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا اور وہ عذاب الہی سے نہیں بچیں گے۔ سامعین، آئیے اب سورہ ملک کی 30ویں آیت کی تلاوت کے ذریعے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے،
قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔
کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے، اگر تمہارا سارا پانی زمین کے اندر جذب ہو جائے تو تمہارے لیے چشمے کا پانی بہا کر کون لائے گا؟
سامعین، یہ آیت کریمہ جو سورہ ملک کی آخری آیت ہے، اپنے بندوں پر خداوند عالم کی رحمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہے، چشمے، کنویں اور پانی خداوند متعال کے منصوبے کے مطابق سال بھر میں تمہیں پانی فراہم کرتے ہیں، کیونکہ تمہارے پاؤں کے نیچے زمین دو پرت سے بنی ہوئی ہے، ایک پرت جو پانی کو جذب کرتی ہے اور دوسری ناقابل تسخیر پرت جو پانی کو ذخیرہ اور برقرار رکھتی ہے۔ اگر زمین کی پوری سطح ناقابل تسخیر ہوتی تو بارش کا پانی زمین کی گہرائی میں چلا جاتا اور انسانوں کے لیے قابل رسائی نہ ہوتا، اور اگر پوری زمین ناقابل تسخیر ہوتی تو پانی زمین کی سطح کو ڈھانپ کر کیچڑ میں تبدیل ہو جاتا، جس کے نتیجے میں زمین پر کوئی رہائشی اور زرعی علاقے نہ رہتے اور انسانی زندگی مکمل طور پر درہم برہم ہو جاتی۔ لیکن خدا خداوند متعال کی عطا سے سطحی پانی کو مٹی اور ریت کی تہوں سے گزر کر صاف کیا جاتا ہے اور پھر پانی کی انسانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے زیر زمین بڑے آبی ذخائر اور ذرائع میں ذخیرہ کیا جاتا ہے۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ با ایمان انسان خوف اور امید کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے اور مادی نعمتوں سے دل نہیں لگاتا، بلکہ ہمیشہ یہ خیال کرتا ہے کہ ایک دن وہ ان نعمتوں سے محروم ہو جائے گا، حالانکہ اس کی امید پروردگار عالم سے کبھی منقطع نہیں ہوتی، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اگر خداوند عالم حکمت سے ایک دروازہ بند کرتا ہے تو وہ اپنی رحمت کاملہ سے دوسرا دروازہ کھول دے گا۔ خداوند عالم کا انکار کرنے والے اگر ایک دن بارش نہ ہو اور زمین خشک اور بے آب ہو جائے تو وہ بارش کس سے مانگیں گے؟
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑے دن رات تیری، اے عرش زمین یہ کون مکان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، جہاں
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے، اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے،
اے رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعا یوں محب خدا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اے مولا کنیزان زہرا، پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی، اولاد انہیں تو کر دے عطا، ان کی دعاؤں میں شامل خود بنت نبی خاتون جنا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر، عباس کا پرچم ہو جس پر،
عباس کا پرچم ہو جس پر،
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم دے دو امان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں، اے مولا،
ہو قید جفا میں، اے مولا،
دے اس کو رہائی زندہ سے عابد کی اسیری کا صدقہ، کبھی آئے نغموں کا کوہ گرا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا، ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
مومن نہ کوئی بیمار رہے، بیمار مدینہ کا صدقہ، بلکہ مسافر کے صدقے کر چشم کرم، اے فیض رسا،
اے رب جہاں، 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 اے رب جہاں،
سامعین، ابھی آپ قرآن آیات کی مختصر تفسیر اور مفاہیم پر مبنی پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہے کہ صبر سے کام لیا جائے اور کسی خواہش کے حصول کے لیے لجاجت اور لالچ سے کام نہ لیا جائے، کیونکہ کسی چیز کا بے جا اصرار اور خواہش اس کے سکون کو ختم کر دیتی ہے اور آخر کار اسے ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک میں آیا ہے، زد بازی سلامتی کو چھین لیتی ہے اور ندامت تک پہنچا دیتی ہے۔ سامعین، اب وقت ہوا ہے فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کے پسندیدہ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کا، تو سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کا دوسرا مرحلہ لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ ہماری کوشش یہ رہے گی کہ اس پروگرام کے ذریعے اپنے سامعین کو فارسی زبان کے ساتھ ساتھ ایران کے اسلامی اور قدیمی کلچر اور ثقافت سے بھی روشناس کرائیں۔ آپ اس پروگرام کے ذریعے ایرانی قوم اور ان کے کلچر سے آشنائی حاصل کر سکتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کے لیے خصوصی دلچسپی کا باعث ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ فارسی سرزمین ایران کی زبان ہے۔ ایران ماضی میں ایک بہت بڑے علاقے پر محیط تھا اور اس میں ایران کے کئی موجودہ ہمسایہ ممالک اس وقت شامل تھے۔ فارسی زبان و ادب بھی ایران کے علاوہ اس وقت افغانستان، تاجکستان اور پاک و ہند کے بعض علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ خلیج فارس کے بعض ممالک مثلا بحرین میں بھی فارسی بولی جاتی ہے۔ آپ کے علم یقیناً یہ بھی ہوگا کہ فارسی دنیا کی قدیمی زبانوں میں سے ایک ہے، تو کیا آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ فارسی زبان کے مکتوب آثار کس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں اور کتنے قدیم ہیں؟ کیا آپ کو فارسی زبان و ادب کی تاریخ کا بھی علم ہے؟ ان سوالات کے جوابات کے لیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے آپ باقاعدگی سے سماعت فرمائیں۔ یقیناً آپ کو فارسی زبان کے ساتھ ساتھ مذکورہ سوالات کے جوابات بھی اس پروگرام میں ضرور مل جائیں گے۔ سامعین، فارسی زبان جہاں ایک طرف قدیمی ترین زبانوں میں سے ہے، وہیں سے دین اسلام کی دوسری بڑی زبان کا مقام بھی حاصل ہے۔ فارسی زبان میں دین اسلام کے مختلف موضوعات مثلا فلسفہ، عرفان، کلام، تاریخ اور دیگر مذہبی موضوعات پر اس قدر کام ہوا ہے کہ فارسی زبان کو اسلامی تعلیمات سے ہرگز الگ نہیں کیا جا سکتا، اور ان علوم کا فارسی میں ایک عظیم الشان ذخیرہ موجود ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک بہت بڑی تعداد فارسی کے ذریعے اسلامی علوم کو سیکھتی ہے۔ اس وقت بھی دنیا کے مختلف ممالک کی اہم یونیورسٹیوں میں فارسی زبان و ادب کو ایک ادبی، ثقافتی اور نظریاتی زبان کے طور پر پڑھایا جاتا ہے، اور دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں فارسی زبان و ادب کی باقاعدہ چیئر موجود ہے، کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے علمی حلقوں میں طلبہ کی ایک بڑی تعداد فارسی زبان کو سیکھنا اور اس کے ادب کا مطالعہ کرنا چاہتی ہے۔ ایران کی وزارت ثقافت اور دیگر اداروں کی طرف سے مختلف ملکوں اور ایران کے اندر فارسی زبان سکھانے کے ساتھ ساتھ فارسی کے ریفریشر کورسز کرائے جاتے ہیں، اور یوں مختلف ممالک کی یونیورسٹیوں میں موجود فارسی زبان کے شعبہ جات اور اس ملک کے طلبہ کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ ایران میں آ کر فارسی زبان کی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ وقت کے ساتھ ساتھ فارسی زبان میں بعض تبدیلیاں بھی آئی ہیں، ان میں گفتاری یعنی بولی جانے والی اور نوشتاری یعنی لکھی جانے والی زبان میں نمایاں تبدیلیوں کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت لکھی اور بولی جانے والی زبان دو علیحدہ علیحدہ صورتوں میں موجود ہے۔ حقیقت میں فارسی میں گفتگو کرنا فارسی میں لکھنے اور پڑھنے سے مختلف ہے۔ تلفظ، گرامر اور کلمات کے حوالے سے بھی ان میں واضح فرق ہے، اور یوں بھی زبان کا بنیادی کردار چونکہ تکلم اور گفتگو میں زیادہ اہم ہوتا ہے، لہذا ہماری کوشش ہوگی کہ آئیے فارسی سیکھیے میں فارسی بول چال سے آپ کو آشنا کرایا جائے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس پروگرام کو غور سے سننے اور اس کے اسباق کو چند بار تکرار کرنے کے بعد اہل فارس سے بآسانی گفتگو کر سکیں گے۔ سامعین، فارسی سیکھیے کے اس دوسرے مرحلے کی تمہیدی گفتگو میں ہم آپ کو فارسی زبان کے مختلف مراحل سے آشنا کرائیں گے۔ فارسی زبان کے قدیمی ہونے کی وجہ سے زبان کو تین ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور 5ویں صدی سے 300 سال قبل از مسیح پر محیط ہے، جس کو فارسی باستان کا نام دیا گیا ہے۔ فارسی باستان کے کئی کتبے اور تحریریں جو پتھروں، چمڑوں اور مٹی کے برتنوں پر موجود ہیں، آج بھی فارسی زبان کی قدامت کی گواہی دیتی ہیں۔ ان میں بعض کتبے 2500 سال پرانے ہیں۔ آثار قدیمہ کے بعض ماہرین کے مطابق فارسی باستان کے بعض تحریری نسخے 800 سال قبل از مسیح کے دور کے ہیں۔ یہ سارے حقائق اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ فارسی زبان کس قدر قدیمی اور تاریخی زبان ہے۔ فارسی باستان کے بعد دوسرا دور فارسی میانہ کا دور ہے۔ یہ دور 300 سال قبل از مسیح سے لے کر 7ویں صدی عیسوی تک پہنچتا ہے، یعنی ایران میں اسلام کی آمد سے پہلے اس زبان کا اس علاقے میں دور دورہ تھا، اور اس کے بعد بھی بہت سے ادبی اور تاریخی آثار ایرانی عجائب گھروں میں آج بھی موجود ہیں۔ فارسی میانہ کا زمانہ ایک حوالے سے فارسی زبان میں تبدیلیوں کا زمانہ ہے، اور یہ دور جدید فارسی یعنی دری فارسی سے جا ملتا ہے۔ فارسی میانہ کے بعد تیسرا دور یعنی جدید فارسی کا دور ہے، جو 7ویں صدی سے شروع ہوتا ہے اور ابھی تک جاری ہے۔ اس دور کے ابتدائی ایام کے بہت سے قیمتی اور نادر تاریخی آثار آثار قدیمہ میں اپنی اہمیت کے عنوان سے ایرانی تہذیب و تمدن کا سرمایہ سمجھے جاتے ہیں۔ ایسی اقوام کہ جن کے فکری اور ادبی آثار 2000 سال سے زیادہ پرانے ہیں، انسانی تاریخ میں بہت کم ہیں۔ اس حوالے سے ایران کو عالمی سطح پر ایک منفرد اور ممتاز مقام حاصل ہے۔ ایرانی دانشوروں نے ایران کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے وسیع تحقیقات انجام دی ہیں اور اپنی زندگیوں کو ان تحقیقات پر صرف کر دیا ہے۔ دنیا بھر کے علم و ادب کے شائقین فارسی زبان و ادب کی شہرت سے متاثر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں فارسی زبان سیکھنے اور فارسی زبان و ادب اور اس کے تاریخی آثار کو دیکھنے اور جاننے کا بے حد شوق پایا جاتا ہے۔ فارسی کے عظیم شاعر فردوسی، خیام، سعدی، حافظ اور ابن سینا البیرونی، رازی اور فارابی جیسے دانشوروں اور سائنسدانوں نے اپنے اپنے شعبوں میں ایسے ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں کہ ان کی شہرت و عظمت ایران کی حدود سے نکل کر پوری دنیا تک پھیلی ہوئی ہے۔ بہرحال آپ ہمارا پروگرام شوق و ذوق سے سنیے اور فارسی جیسی میٹھی زبان سیکھنے کے ساتھ ساتھ فارسی کی زبان و ادب کی دلچسپ اور قابل دید دنیا سے بھی آشنائی حاصل کیجیے۔
نظر کے لیے سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ, خود قیادت ہے یہ, عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد. ساری انسانیت کی یہی شان ہو, وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو, اتحاد عمل اس کی پہچان ہو, بس عقیدہ یہی, بس یہی اعتقاد. ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا, صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا, تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا, خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد. ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں, امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں, سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں, سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد. آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی, پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی, توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی, آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد. مرد حق کو اسی فکر سے کام ہے, یہ امام خمینی کا پیغام ہے, یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے, دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد. حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے, جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا با مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبی چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں گانیاں اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا، اپنی مفید آرا سے ہمیں ضرور نوازیے گا۔ اور اب سماعت فرمائیے اس مرحلے میں ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلیٹن۔ الرحمن الرحیم، عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ اگر دوسروں کے حق حیات کا احترام کیا جائے تو پھر جنگ و خونریزی نہیں ہوگی، ڈاکٹر مسعود پزیشکیان۔ دو روزہ تہران ڈائیلاگ فورم کا آغاز افتتاحی تقریب سے، وزیر خارجہ عباس عراقچی کا خطاب، غزہ میں نسل کشی بند کرانے کا مطالبہ۔ صدر ایران سے پاکستان کے وزیر اعظم کی ٹیلی فونی گفتگو، پاک ہند کشیدگی کم کرانے میں ایران کی مؤثر کوششوں کی قدردانی۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب سینی فوجیوں کے وحشیانہ حملے جاری، درجنوں شہید اور زخمی۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے سینی حکومت کے تازہ وحشیانہ حملے کی سخت مذمت کی ہے۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے جینے کو تمام انسانوں کا حق قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر دوسروں کے حق حیات کا احترام کیا جانے لگے تو پھر جنگ و خوریزی کی کوئی دلیل باقی ہی نہیں رہے گی۔ تہران ڈائیلاگ فورم سے خطاب میں صدر ایران نے کہا کہ دنیا میں سبھی کو جینے کا حق ہے، اس حق کا احترام ضروری ہے۔ اگر جینے کے اس حق کو تسلیم کر کے اس کا احترام کیا جانے لگے تو پھر جنگ و خونریزی اور جرائم کے ارتکاب کی کوئی وجہ باقی ہی نہیں بچے گی۔ ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے مزید کہا کہ ہم سب ایک دوسروں کے حقوق کے احترام کے پابند ہیں۔ اختلاف اور جھگڑا اس وقت شروع ہوتا ہے جب کسی کے حق کو نظر انداز کیا جائے۔ صدر ایران نے کہا کہ اگر دنیا کے طاقتور ممالک دوسری اقوام کے حقوق پر دست درازی کی کوشش نہ کریں تو پھر کوئی جنگ ہی نہ ہو۔ صدر ڈاکٹر پزیشکیان نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ہم نہ تو ایٹمی اسلحہ بنانے کے درپے ہیں اور نہ اس پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے ملک کی پیش رفت و ترقی کے لیے سائنس و ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کا حق ضرور حاصل ہے، اور وہ بھی ایٹمی اسلحوں کے لیے بلکہ ایک بہتر زندگی کے لیے۔ ایران کے صدر نے دو ٹوک لفظ میں کہا کہ ہم کسی قیمت پر اپنے پرامن ایٹمی پروگرام سے دستبردار نہیں ہوں گے، اور اس راہ میں آگے بڑھنے سے ہمیں دھمکیاں اور پابندیاں بھی نہیں روک سکتی۔ انہوں نے امریکی صدر کی تضاد بیانی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک طرف تو ٹرمپ خود کو امن و چین کا علمبردار بتاتے ہیں اور دوسری طرف ایسے تباہ کن ہتھیاروں کی بات کرتے ہیں جو سمجھ سے پرے ہیں۔ جب پزیشکیان سے پوچھا گیا کہ ہم کیسے فلسطین کے گہرے زخم کے لیے مرہم ثابت ہو سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر علاقائی اور اسلامی ممالک ایک آواز ہو کر ایک متحدہ محاذ بنا لیں تو پھر کسی میں بھی یہاں کی اقوام اور دوسروں پر جارحیت اور اس کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ یاد رہے کہ تہران ڈائیلاگ فور میں 53 ممالک سے 200 وفود شریک ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے تہران ڈائیلاگ فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کے بحران نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ بین الاقوامی نظام کے ارکان کمزور اور ناتواں ہیں، اور خطے کی تقدیر علاقے سے باہر کی طاقتوں کے فیصلوں اور ارادے کے تابع نہیں ہو سکتی اور نہیں ہونی چاہیے۔ تہران ڈائیلاگ فورم کے اس سیشن میں 53 ممالک کے 200 سے زائد غیر ملکی مہمان شرکت کر رہے ہیں، جن میں خلیج فارس کے ملکوں کے وزراء اور پالیسی ساز اور اقوام متحدہ کے نمائندے بھی شامل ہیں۔ یہ فورم غیر رسمی سفارتکاری کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔ اس فورم کی افتتاحی تقریر سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ غزہ پر صہیونی حکومت کے مظالم اور جارحیت کو بلا شبہ نسل کشی کا واضح نمونہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ دنیا اس ظلم و جارحیت پر مناسب اور ذمہ دارانہ رد عمل ظاہر نہیں کر سکی۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ کے بحران نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ بین الاقوامی نظام کے ارکان کمزور اور ناتواں ہیں، خطے کی تقدیر علاقے سے باہر کی طاقتوں کے فیصلوں اور ارادے کے تابع نہیں ہو سکتی اور نہیں ہونی چاہیے۔ سید عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ ہمارے علاقے میں امن و سلامتی مسئلہ فلسطین پر بھرپور اور گہری توجہ دیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے تہران ڈائیلاگ فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم مسئلہ فلسطین کے پرامن حل کے لیے تجویز پیش کرتے ہیں کہ وہاں ایک ریفرنڈم کرایا جائے جس میں مسلمانوں، یہودیوں اور مسیحیوں سمیت سرزمین فلسطین کے تمام اصلی باشندے شریک ہوں تاکہ وہ اپنے آئندہ سیاسی نظام کے بارے میں فیصلہ کریں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے صدر ایران کو ٹیلی فون کر کے اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے حوالے سے اسلامی جمہوری ایران کی مؤثر کوششوں کو قدردانی کی، مذاکرات نیز سیاسی ریاستوں سے اختلافات کے حل پر زور دیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ انہوں نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان غلط فہمیاں دور، نیز جنگ بندی کے لیے زمین ہموار کرنے کے حوالے سے اسلامی جمہوریہ ایران کی برادرانہ اور ہمدردانہ کوششوں کی قدردانی کی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے وزیر خارجہ عباس عراقچی کے دورے اسلام آباد اور جنگ بندی کے لیے ایران کی کوششوں کی مؤثر تعمیری اقدام قرار دیا. میاں شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان 3 جنگیں ہو چکی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی جنگ دونوں کے بنیادی مسائل حل نہ کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر اور دہشت گردی جیسے بحران نیز پاکستان اور ہندوستان کے دیگر اختلافات صرف گفتگو اور سیاسی راستے سے حل ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم نے ہندوستان کے ساتھ کشیدگی میں کمی، جنگ بندی جاری رہنے اور دونوں ملکوں کے درمیان پائیدار امن کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس حوالے سے مثبت عمل شروع کرنے میں ڈاکٹر پزیشکیان کے فعال کردار اور کوششوں کی قدردانی کی۔ صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے بھی اس ٹیلیفونی گفتگو میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان لڑائی رکنے اور جنگ بندی شروع ہونے پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ جنگ و تشدد سے نہ صرف یہ کہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ اقوام کا درد و الم بڑھ جاتا ہے اور اختلافات کے حل کا راستہ باہمی گفتگو اور افہام و تفہیم ہے، نہ کہ جنگ و خونریزی۔ صہیونی جنگی طیاروں نے گزشتہ گھنٹوں کے دوران غزہ میں نہایت شدید بمباری کر کے ہولناک قتل عام کے کئی جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ صہیونیوں نے جنوبی غزہ میں خان یونس شہر کے مغرب میں واقع علاقے المواسی میں پناہ گزینوں کے خیمے پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 35 سے زائد نہتے فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے، جبکہ کئی فلسطینی شہریوں کے شدید طور پر جھلسنے کی بھی اطلاعات ہیں۔ میڈیا ذرائع نے ان حملوں میں مزید 4 صحافیوں کی شہادت کی خبر دی ہے۔ اس سے قبل صہیونی دہشت گردوں نے خان یونس کے مشرق میں واقع قصبے بنی سہیلہ میں فلسطینی صحافی حسن سمور اور ان کے خاندان کے متعدد افراد کو ان کے گھر پر بمباری میں شہید کر دیا تھا۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اب تک غزہ میں شہید ہونے والے صحافیوں کی تعداد 260 ہو گئی ہے۔ دریاسنا فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک نے اپنے جاری کردہ بیان میں پناہ گزینوں کے خیموں کو ان میں موجود نہتے معصوم شہریوں کے ساتھ جلا دینے کے صہیونی حکومت کے اس اقدام کو نتنیاہو کابینہ کی فسطائی ذہنیت کی علامت قرار دیا ہے۔ فلسطینی میڈیا نے غزہ پر غاصب اسرائیل کے فضائی حملے میں تحریک حماس کے مجاہد رائے حق شہید یحییٰ سنوار کے بھائی کی شہادت کی خبر دی ہے۔ البتہ الجزیرہ ٹی وی نے اعلان کیا ہے کہ ڈاکٹر زکریہ سنوار شہید نہیں ہوئے، تاہم ان کی حالت تشویشناک ہے۔ الجزیرہ ٹی وی نے اعلان کیا ہے کہ شہید یحییٰ سنوار کے بڑے بھائی ڈاکٹر زکریہ سنوار شہید نہیں ہوئے، لیکن زخموں کی شدت کے باعث ان کی حالت تشویشناک ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کے رپورٹر نے اعلان کیا ہے کہ حماس کے سیاسی بیورو کے شہید سربراہ یحییٰ سنوار کے بڑے بھائی ڈاکٹر زکریہ تاحال زندہ ہیں۔ الجزیرہ کے رپورٹر نے اس خبر کا اعلان کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ ڈاکٹروں کی جانب سے ڈاکٹر زکریہ سنوار کی موت کے اعلان کے بعد انہیں ہسپتال کے مردہ خانے میں منتقل کر کے دیا گیا تھا، تاہم زندہ رہنے کی علامات دیکھنے کے بعد انہیں دوبارہ خصوصی نگہداشت کے وارڈ میں داخل کرایا گیا، تاہم اب بھی ان کی حالت تشویشناک ہے۔ صہیونی فوجیوں نے گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں پیش قدمی جاری رکھی ہے، جبکہ مزاحمتی تنظیموں کے جوانوں نے بمباری اور فائرنگ سے ان کا جواب دیا ہے۔ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں کے خلاف صہیونی فوج کی جارحیت جاری ہے، اور اس دوران فلسطینی مزاحمتی جوان بھی قابضین کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے جنوبی مغربی کنارے میں الخلیل کے جنوب میں واقع گاؤں ترامہ سے درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ فلسطینی ہلال احمد سوسائٹی کے مطابق غزہ پٹی کے جنوبی حصے میں الظاہریہ چوکی پر صہیونی فوجیوں نے ایک فلسطینی کو گولی مار کر زخمی کر دیا۔ مغربی کنارے کے شہر رام اللہ کا المصائف محلہ بھی صہیونی ٹولے کی گزن سے محفوظ نہیں رہ سکا۔ اس دوران فلسطینی شمال مغربی کنارے کے شہر نابلس کے شمال مغرب علاقے میں صہیونی حکومت کے دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے ایک فلسطینی کو شہید اور 2 کو زخمی کر دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے غاصب حسینی حکومت کے تازہ وحشیانہ جرائم کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں قومی تصفیہ اور حسینی حکام کو سزا نہ ملنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے غزہ اور غرب اردن میں غاصب حسینی حکومت کے تازہ وحشیانہ جرائم کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے گزشتہ چند روز کے دوران غزہ میں بے گھر ہونے والوں کی عارضی رہائش گاہوں اور اسپتالوں پر حسینی حکومت کے حملوں میں سینکڑوں بے گناہ فلسطینیوں کے شہید اور زخمی ہونے کا ذمہ دار اس وحشی حکومت کے حامیوں بالخصوص امریکہ اور برطانیہ کو قرار دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ غاصب حسینی حکومت نے جنگ بندی کے لیے سالسی کرنے والوں کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنے وحشیانہ حملے تیز کر دیے ہیں۔ غزہ میں صہیونی قیدیوں کے اہل خانہ کی انجمن نے دوحہ میں اسرائیلی مذاکراتی وفد سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جنگ کو ختم کریں، ان کے بچوں کو واپس لے آئیں۔ غزہ میں صہیونی قیدیوں کے اہل خانہ کی انجمن نے اپنا یہ مطالبہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ صرف معاہدہ ہی قیدیوں کی جان بچا سکتا ہے۔ نیتن یاہو نے سیاسی وجوہات کی بنا پر جنگ شروع کی ہے۔ نیتن یاہو ہمیں ایک مستقل جنگ اور غزہ میں کالونیاں بنانے کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس انجمن کا مزید کہنا تھا کہ نیتن یاہو ایک انتہا پسند اقلیت کے لیے کام کر رہا ہے اور جنگ جاری رہنے کے نتیجے میں باقی قیدی مارے جائیں گے۔ صہیونی قیدیوں کے لواحقین نے کہا کہ ہم ٹرمپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ نیتن یاہو کو روکیں، اس کے اور حماس کے لیے ڈیڈ لائن مقرر کریں تاکہ جنگ ختم ہو۔ اس انجمن کا مزید کہنا تھا کہ فوجی دباؤ سے قیدی ہرگز واپس نہیں آئیں گے بلکہ اس سے وہ مارے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کو ختم کرنا اسرائیل کے مفاد میں ہے، ہمیں جنگ غزہ کو ختم کرنا چاہیے۔ اس انجمن کا کہنا تھا کہ جب تک قیدی واپس نہیں آ جاتے ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے، اور ہم نیتن یاہو سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوراً جنگ کو ختم کریں۔ بغداد کے بین الاقوامی سربراہی اجلاس کے شرکا نے فلسطینی عوام کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کی کسی بھی کوشش کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کو روکنے کے لیے لازمی اقدامات انجام دیں۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں 34واں عام عرب سربراہی اجلاس اور 5واں ترقیاتی سربراہی اجلاس منعقد ہوا، جس میں عرب سربراہان، رہنما اقوام متحدہ، عرب لیگ، اسلامی تعاون تنظیم اور تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرلز کے علاوہ عرب اور یورپی ممالک سے درجنوں شخصیتوں نے شرکت کی۔ 22 ممالک کے سربراہان مملکت عراق کے دارالحکومت بغداد میں جمع ہوئے ہیں، جس کا مقصد خطے میں بڑھتے ہوئے چیلنجوں کی روشنی میں اہم مسائل پر متحد عرب موقف اور متحد نقطہ نظر کو واضح کرنا تھا۔ مذکورہ اجلاس میں عرب ممالک کے سربراہان کے علاوہ متعدد علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں کے سربراہان، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس، ہسپانوی وزیراعظم پیڈرو سانچیز اور دیگر ممتاز بین الاقوامی شخصیات بھی شریک ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب آخر میں سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انداز جہاں کے ساتھ اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کے پروگرام انداز جہاں میں ہم فلسطین, خاص طور پر غزہ کے بارے میں استعماری سازشوں, خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل کی سازشوں کا تفصیل کے ساتھ جائزہ لیں گے. اس کے علاوہ آج کے پروگرام میں روزے نکبت کے بارے میں بھی ہم تفصیل کے ساتھ بات چیت کریں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. اسی موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر ارشی خان, علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں. پروفیسر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی پروفیسر صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ 77 برس گزر گئے ہیں اور فلسطین پر جو صہیونی قبضہ شروع ہوا تھا وہ مسلسل جاری ہے. 15 مئی سن 1948 کو فلسطین کے اندر ایک ناجائز صہیونی ریاست قائم کی گئی اور وہی دن روزے نکبت کہلایا, اور یہ اتنا لمبا روز ہے, اتنا لمبا دن ہے کہ یہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا ہے. کیا کہیں گے روزے نکبت کے حوالے سے؟
دیکھیے, یہ تو ایک بہت ہی بڑا المیہ ہے پورے ورلڈ کی ہسٹری میں, اور خاص کر کے ہسٹری آف انٹرنیشنل ریلیشنز میں, کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا, اتنی بڑی کیٹاسٹروفی ہوئی, اور جو اب تک لاجیکلی اور ٹیکنیکلی جاری ہے. اور یہ جو آپ کے نغبہ ہے جس کو کیٹاسٹروفی بولتے ہیں, اس میں بیسیکلی ماس ڈسپلیسمنٹ ہوا, مطلب کہ 500 سے زیادہ جو گاؤں تھے آپ کے فلسطینیوں کے, ان کو اکھاڑ دیا گیا, ان کو وہاں سے ایکسپیل کیا گیا, مارے گئے بہت سے لوگ, اور پوری طرح سے ڈسپوزس کیا گیا ان کی جو بھی پراپرٹیز تھی, ساری کچھ ان کو لے لیا گیا اور ان کو وہاں سے پوری طرح سے ڈسپلیس کیا گیا. تیل اویو جو آج کے زمانے میں, یہ سارا جو ہے فلسطینیوں سے بھرا ہوا تھا. اور یہ جو بیسیکلی اس کا جو پیریڈ ہے 1947 سے لے کر کے 1949 تک, مجھے یہ بھی تعلیم مطالعے سے اندازہ ہوا کہ اس زمانے میں 1949 میں اسرائیلیوں نے کنسنٹریشن کیمپس بنائے تھے جس میں ان کے پاس لیبر کی کمی تھی, اور وہ لیبر کا استعمال کروا رہے تھے ان فلسطینیوں سے جن کو انہوں نے پکڑ کے رکھا تھا. تو یہ بہت بڑا سانحہ ہے. اور اسی دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1947 میں تو یونٹ پارٹیشن پلان بنایا, اس کے بعد جب ان کو ایکسپل کیا گیا تو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی نے ریزولوشن پاس کیا 194, اور 194 میں بہت ہی مشہور چیز یہ اس کو کہا جاتا ہے رائٹ ٹو ریٹرن, کہ جتنے بھی فلسطینی وہاں سے جو ہے اکھاڑے گئے ہیں, جو ڈسپلیس کیے گئے اور اپنی زمین میں, اس میں تو خیر کچھ تو لوگ وہ تھے جو آپ کے غزہ میں ہیں, ویسٹ بینک میں, اور کچھ تو ایسے لوگ ہیں جو دوسرے ممالک میں جو ہے چلے گئے, وہ آج بھی وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا گھر تھا اس جگہ پہ جو آج کے ڈیٹ میں اسرائیل ہے, اسی کو میں پیلسٹائن بولتا ہوں. تو آج بھی وہ دیکھ رہے ہیں, اس لیے کہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا ریزولوشن 194 جس کے تحت ان کو رائٹ ٹو ریٹرن کا حق ہے, وہ فلسطینی جن کو اکھاڑا گیا وہاں گھر سے 1947-48-49 کے دوران, ان کو اور ان کے ساتھ ان کو کمپنسیشن دیا جائے, اور ان کو جو ہے وہاں پہ جو بھی ان کی پراپرٹی تھی اس کو ریسٹور کیا جائے, ریسٹیٹیوشن کو بولتے ہیں کیا جائے. تو یہ مطالبہ چل رہا ہے, ہر سال جو ہے پوری دنیا میں اس کے لیے احتجاج ہوتا ہے, اور آج بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں خاص کر کے غزہ میں جو ہو رہا ہے, تو یہ کہا جائے کہ اس کا کافی سوفسٹیکیٹڈ فارم ہے, جس میں اس زمانے میں اتنے خطرناک بامب نہیں تھے جو سیمی ایٹومک بامبس ہیں, اس لیے کہ اسرائیل نے ابھی تک مور دین 95,000 ٹنس آف ایکسپلوسیو وہاں پہ گرایا ہے. چھوٹی سی پٹی جو ہے غازہ کی, جو پٹی ہے آپ کے 40 کلومیٹر لمبی اور 8 سے 12 کلومیٹر چوڑی, تو وہاں پہ پوری طرح سے چیزوں کو ختم کر دیا. جو گورنمنٹ کی بلڈنگ تھی آپ کے لیجسلیٹو اسمبلی, خاص کر کے غازہ گورنمنٹ کی, حماس تو پولیٹیکل پارٹی ہے جیسے کہ حزب اللہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کو تباہ کر دیا. جتنی یونیورسٹیز تھی اس کو ختم کر دیا. یونائٹڈ نیشن کے ہی زیادہ تر قریب 295 اسٹاف کو مار دیا, اور جو پیلسٹینین ریڈ کریسنٹ سوسائٹی ہے اس کے بھی 48 لوگوں کو مارا, اور آپ کے ڈاکٹر, میڈکس, نرس, ان کو ملا کے ان کی تعداد قریب 1400 سے 1500 کی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جو جرنلسٹوں کو مارا, انہوں نے 215 جرنلسٹ اب تک ان کو نے مار دیا, جبکہ پورے جنگ عظیم میں جو سیکنڈ ورلڈ وار ہوا تھا اس میں جو ٹوٹل کیجولٹی ہوئی تھی آپ کے جرنلسٹ کی, ناٹ مور دین 68 یا 62, اور یہ ایک چھوٹی سی پٹی میں انہوں نے 215 جرنلسٹوں کو مار دیا.
جی پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اس وقت فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے سیکرٹری جنرل ہیں ڈاکٹر ابو مریم, وہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ 77 سال گزر گئے, فلسطین پر قبضہ صہیونیوں کا جاری ہے اور مزید اس میں شدت آتی جا رہی ہے, ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. تو ابھی پروفیسر ارشی خان صاحب نے ایک اشارہ کیا کہ اقوام متحدہ نے اپنی قرارداد کے ذریعے جواز بخشا غاصب شیون حکومت کو، تو جس کو بنیاد بنا کر غاصب شیون حکومت اب پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنا وجود ثابت کر رہی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ جو اقوام متحدہ کی قرارداد ان کے فائدے میں ہوتی ہے اس کا استدلال کیا جاتا ہے، اور یہی اقوام متحدہ اگر انہیں پابند بناتی ہے کہ فلسطینیوں کی واپسی ہو، ان کے صہیونی کالونیاں ناجائز طور پر نہ بنے، اور غاصب صہیونی حکومت دو ریاستی حل وہاں پر تسلیم کرے، اس کا انکار کیا جاتا ہے، تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو کیا ہے یہ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس قرارداد کی بات آپ نے حوالہ دیا ہے، یہ 29 نومبر 1957 کی بات ہے کہ قرارداد نمبر 181 جنرل اسمبلی کی قرارداد ہے. جو انٹرنیشنل لا کو سمجھتے ہیں، جو لوگ وہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں یہ بات کہ جنرل اسمبلی کی جو قراردادیں ہیں وہ باؤنڈنگ نہیں ہوتی، کوئی بائنڈنگ نہیں ہے کہ بھائی حتمی یہ کام کرنا ہے. لیکن اس میں بھی آپ دیکھیے، اس ادارے کا فیلئر دیکھیے، اس اقوام متحدہ کی ناکامی اور بدبختی دیکھیے کہ اسی جنرل اسمبلی کی اس قرارداد کو بائنڈنگ بنا دیا گیا، اور غاصب صہیونی ریاست اسرائیل جو ہے وہ 14 مئی 1948 کو قائم ہوئی، اور پھر 15 مئی کو جو ہمیں نقبہ ہوا، جو آپ نے حوالہ دیا کہ 77واں وہ نقبہ جو ہے وہ جاری ہے. تو سوال یہ ہے کہ اب یہ جس جنرل اسمبلی میں یہ بات ہوئی، یہ تو بائنڈنگ ہے کہ اب یہ کس طرح، آخر یہ کون سے دنیا کے قانون ہے، کون سی دنیا کی یہ جو ہے نا وہ عالمی برادری ہے، عالمی سیاست ہے کہ جو ابھی تک اس کے اوپر جو ہے وہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، اور اب پھر ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے. اسی جنرل اسمبلی میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ جو ہے نا فلسطینیوں کی آزاد ریاست بنا دی جائے، فلسطینیوں کو مستقل ممبر بنا. دیکھیں، یہ کسی حد تک یہ باتیں یہ ضرور ہیں کہ فلسطین کا کو یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ اگر فلسطین کو بطور ریاست جو ہے نا پرماننٹ طور پر یونائٹیڈ نیشن میں، لیکن اس کا فیصلہ وہی ہے جو فلسطینیوں نے کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے بھی آپ نے باہر بیٹھ کر فیصلے کیے تھے، اب بھی آپ باہر باہر بیٹھ کر فلسطین کی قسمت کے فیصلے کریں. یہ بہت بڑی زیادتی اور بہت بڑی ناانصافی ہے. لہٰذا میں ہمیشہ اس بات کی تکرار کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں کہ مسئلہ فلسطین کی جہاں پر بھی بات ہو، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ بات کریں کہ یہ بہت بڑا انجسٹس ہوا ہے. تو لہٰذا جسٹس شوڈ بی پریویل. جب تک جسٹس آپ نہیں لائیں گے تو پیس نہیں آئے گا. یہ ہمیں پیس کے نعرے دے کر یہ کہتے ہیں کہ امن امن تو دیکھیں نا، وہی بات ہے ابھی جو آپ نے دو ریاستی حل کا حوالہ دیا کہ وہ اسرائیل کو کہتے ہیں کہ دو ریاستی حل کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو. اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا کے پلیئر یہ پیس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. پیس تو ان کے درمیان میں ہوتا ہے کہ جو دونوں لیجیٹیمیٹ ہوں. یہاں پر تو ایک جو فریق ہے وہ انلیجیٹیمیٹ ہے، غاصب ہے، ناجائز ہے، قابض ہے. اس کی تو قانونی حیثیت کو بھی کوئی جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا ثابت. تو اس کے اور ایک لیجیٹیمیٹ چیز کے درمیان کیسے کوئی پیس ہوگا؟ پہلا سوال یہی ہے کہ وہ جسٹس ہونا چاہیے. اور یہ یونائٹیڈ نیشن کو یہ اب اس کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو غلطی 1947 میں آپ نے کی تھی اس کو درست کریں، اس کو ٹھیک کریں، اور اس کے لیے کوئی سختی سے بھی اگر کوئی کام کرنا پڑے تو وہ بھی کریں. لیکن پھر اس کے اوپر وہی جو ایک انٹرنیشنل لا کے اندر ایک شکم ہے وہ وہی ہے کہ پھر یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ سیکورٹی کونسل بیٹھ جائے گی، اور سیکورٹی کونسل میں آپ کو پتا ہے کہ جو غاصب صہیونی ریاست اسرائیل ہے اس کا جو والد ہے مطلب ناجائز وہ امریکہ، وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، وہ تو وہاں پر اس کو ویٹو کر دیتا ہے. اور یہ ویٹو سب سے زیادہ سہولت کاری کرتا ہے غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کے لیے. تو لہٰذا یہ مسئلہ اب یونائٹیڈ نیشن کی قراردادوں سے بڑھ گیا ہے. یہ سب سے بنیادی بات ہے، فلسطینیوں کے لیے ریفرنڈم ہونا چاہیے، فلسطینیوں کی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہونا چاہیے، رائٹ آف ریفرنڈم ہونا چاہیے، رائٹ آف ریٹرن ٹو پیلسٹائن. اس کے لیے 1948 میں یہی جنرل اسمبلی جب 47 کی قرارداد نمبر 181 میں جب اس کو بائنڈنگ بنا کر اسرائیل کو قائم کر دیا گیا، تو کیوں نہیں 194 جو قرارداد ہے جو اسی جنرل اسمبلی کے اندر اس کو بائنڈنگ بنانے کی کوشش کی جاتی، اس کو بائنڈنگ بنائے. اور 194 ریزولوشن یہ کہتا ہے کہ تمام فلسطینیوں کو جن کو بے گھر کیا گیا ہے، جبری طور پر ضلع وطن کیا گیا ہے، ان کا یہ فنڈامنٹل ان کا بنیادی رائٹ ہے کہ انہیں ان کے گھروں میں واپس ریسٹور کیا جائے اور وہ واپس آ کر اپنی قسمت کا فیصلہ کریں. تو یہ میرا خیال ہے کہ اب ان اداروں سے زیادہ امیدیں لگانا بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک طریقے سے ان کا کوئی کردار باقی نہیں رہا کہ یہ ابھی تک جینوسائڈ بند نہیں کروا سکے. یہ اتنے بڑے ادارے بنے ہوئے ہیں، یہ دنیا پہ بوجھ بن چکے ہیں یہ اقوام متحدہ جیسے ادارے
جی.
تو لہٰذا اگر ان کو کرنا ہوتا کچھ تو یہ 1947 میں جب انہوں نے یہ کر لیا تھا یہ قرارداد، تو 1948 کی قرارداد پہ بھی عمل کر لیتے. جب اسرائیل بننے کے بعد یہ 194 کی قرارداد تھی, تو یہ نہیں کرنا چاہتے. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے, یہ اسٹینڈرڈ لیس گورنمنٹ ہے.
جی دوہرے معیارات ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صابر صاحب, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر راشد عباس, سینئر تجزیہ نگار ہیں. ڈاکٹر صاحب پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید.
جی بہت شکریہ نوازش.
ڈاکٹر صاحب مہمانوں کی گفتگو آپ نے سنی. میرا سوال یہ ہے کہ جو اس فلسطینی سرزمین کے اصل مالک ہیں وہ وہاں کے باشندے ہیں, جن میں مسلمان بھی شامل ہیں, یہودی بھی شامل ہیں, عیسائی بھی شامل ہیں, تو کیا باہر بیٹھی طاقتیں جو ہیں وہ ان کے مستقبل کا فیصلہ کر سکتی ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فلسطین کی اس 70 سالہ تاریخ پہ اگر نگاہ ڈالیں تو جو ظلم و جبر اور جو غیر انسانی اور جسے آپ کہیں کہ تمام تر عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں ان 70 سالوں میں نظر آتی ہیں, اس کی روشنی میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ فلسطینیوں کے حق کے لیے کوئی کہیں پہ بھی کسی پلیٹ فارم پہ بھی ان کے حق جو ان کا بنتا ہے اس عنوان سے تو کبھی آواز ہی نہیں اٹھائی گئی. یہ تو بعض دفعہ خود زائنسٹ لابی کو خوش کرنے کے لیے میں کہوں تو زیادہ بہتر ہے, یا اسرائیل کو کسی حد تک جو ہے وہ ایک راستہ دینے کے لیے کبھی کوئی قرارداد پاس ہو جاتی ہے اور کبھی کوئی فلسطین کے بارے میں رائٹ ٹو ریٹرن والی بات سامنے آ جاتی ہے فلسطینیوں کے بارے میں. ورنہ جو غیر جانبدارانہ تجزیہ ہے فلسطین کی اس 70 سالہ تاریخ کا, اس کے اندر ان فلسطینیوں کو بنیادی جسے کہتے ہیں نا پہلا حق, جو ابتدائی ایک زندہ رہنے کا حق ہے, وہ بھی ان کو میسر نہیں رہا. لہذا اب کس سے شکوہ کریں؟ اس یونائٹڈ نیشن سے شکوہ کریں, سیکورٹی کونسل سے شکوہ کریں, خود ان اداروں کے بارے میں 1945 کے بعد جب یہ بنے تو ان کے بارے میں تو یہ خود ایک باقاعدہ طے شدہ اور ایک بڑا مضبوط قسم کا تجزیہ ہے کہ یہ تو خود ایک یونیپولر سسٹم کو رائج کرنے کے لیے ایک نیا انداز اپنایا گیا تھا, کہ اس سے پہلے لیگ آف نیشن کے ذریعے سے جو کوششیں یا جو منصوبے یا جو سازشیں انجام نہیں پا رہی تھیں ان کو یو این او کے ذریعے سے انہوں نے لاگو کیا, اور وہی سرمایہ دارانہ نظام ہے اور اس کے سامنے یہی سامراجی طاقتیں ہیں جس کے پیچھے اگر زائنسٹ کے پروٹوکول کو دیکھا جائے تو ان پروٹوکول کے مطابق عین ہر چیز بالکل ویسی ہو رہی ہے کہ جیسے زائنسٹ نے اپنے پروٹوکولز کے اندر ان چیزوں کو بیان کیا تھا. لہذا اس موقع پہ یہ کہنا کہ فلسطینیوں کا یہ حق بنتا ہے, جو وہاں کے رہائشی ہیں وہی اصل تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں, تو یہ اس وقت بڑا مشکل نظر آتا ہے اپنے پورے 70 سالہ اس تاریخی جائزے کی روشنی میں. لیکن اس میں دوسری رائے بھی نہیں ہے کہ اہل فلسطین اس پورے 70 سالہ میں مقاومت کے ساتھ, آپ کہیں اپنی سرزمین کی حفاظت کے ساتھ, اپنی ارض وطن کے ساتھ ڈٹے رہے, قربانیاں دیتے رہے, مسلسل قربانیاں, اور ان قربانیوں کے نتیجے میں یہ مسئلہ زندہ ہے. ورنہ نہ عالمی اداروں نے کوئی کسر چھوڑی تھی, نہ سامراجی نظام کے اندر کوئی ایسا کوئی گنجائش بنتی تھی وہ فلسطین کے, جو ایک فلسطین تھا اب تو اس کو تین حصوں میں, بلکہ اب تو شاید چار حصوں میں بٹ جائے, یہ جی یہ 1948 سے پہلے والا ہے جی, یہ مغربی کنارہ ہے, یہ ویسٹ بینک ہے, یہ غزہ ہے, اب غزہ کو بھی کئی حصوں میں تقسیم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. تو جو ہسٹری کا ایک غیر جانبدارانہ جائزہ لیتے ہیں ان کی روشنی میں تو ظلم ہی ظلم ہے اور جبر ہی جبر ہے, اور اس کی مثالیں شاید اس دنیا کی جو ایک کائنات ہمارے سامنے ہے اس میں اس طرح کی کسی آبادی کے ساتھ, کسی قوم کے ساتھ اس طرح کا ظلم نہیں ہو.
پروفیسر ارشی خان صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو مڈل ایسٹ کے دورے پر آئے تھے, ایک صحافی کے سوال کے جواب میں مگرمچھ کے آنسو بہاتے انہوں نے کہا کہ غزہ کے اندر بہت برا ہو رہا ہے, میں نے اس کی سیٹلائٹ تصاویر دیکھی ہیں, وہاں پر کوئی بھی عمارت محفوظ نہیں ہے. آئندہ کچھ عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ فلسطینیوں کے لیے اچھی خبریں ملیں گی, اور ساتھ ہی یہ خبریں بھی امریکی میڈیا کی طرف سے آ رہی ہیں کہ جیسے پہلے غزہ والوں کو مصر اور اردن میں بسانے کی کوشش کی جا رہی تھی جو ناکام ہوئی, پھر کچھ افریقی ممالک کی طرف رجوع کیا گیا, ناکامی سے دو چار ہوئے, اب لیبیا کا انتخاب کیا گیا ہے کہ اس کے جو اربوں ڈالر کے اثاثے امریکہ نے ناجائز طور پر منجمد کر رکھے ہیں, ان کو ریلیز کرنے کے جواب میں فلسطینیوں کو لیبیا کے اندر بسایا جائے گا اور غزہ پر ٹرمپ صاحب قبضہ کریں گے. تو ایک طرف مگرمچھ کے آنسو اور دوسری طرف یہ کہنا کہ ایک بھی عمارت محفوظ نہیں, اور اسی تباہی کو لانے کے لیے امریکہ قابض اسرائیل کو ہتھیار دیتا رہا, تو امریکہ کی اس دوہری نہیں بلکہ تہری اور چوہری پالیسی کو کیسے دیکھتے ہیں؟
देखिए अमेरिका तो मैंने पहले भी कहा किसी और टेलीविजन पे कि अमेरिका एक होस्टेज है इसराइल का, और अमेरिका में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो उसका फेलियर हुआ है। इसको वहां पे जो है एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के, उन्होंने भी इसकी तरफ वजाहत की है कि अमेरिका में पॉलिटिकल क्राइसिस है। पॉलिटिकल क्राइसिस का मतलब जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो फंक्शनल नहीं है, डिसफंक्शनल। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे कि टैरिफ की बात है या कोई भी चीज है तो उसका डिसीजन सिर्फ ट्रंप ले रहे हैं, हालांकि उसका अप्रूवल जो है वो सीनेट से होना चाहिए था और आपके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से होना चाहिए। तो वहां पे जितने भी इसी तरह से आप देखेंगे आज के बाद ये मतलब के खुद ईरान पे ही जो न्यूक्लियर टॉक चल रहा है तो रूबियो कुछ और बोलते हैं, विटकॉफ कुछ और बोलते हैं, और आपके जो उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी है वो कुछ और बोलते हैं और ट्रंप कुछ और बोलते हैं। तो बिल्कुल ही इनकंसिस्टेंसी है और इरेगुलरिटी है और कंट्राडिक्शन है। तो जो भी बयान ट्रंप के आ रहे हैं ये तो बेसिकली ये होता ना पैरोटिंग, तोते की वह जबान, तो जो सिखाया गया है वही बोल रहे हैं। इसलिए कि जो उनके जहन में बैठाया गया है ट्रंप के वो तो वहां पे पूरी लॉबी ने वहां जाके बैठाया है, और जो उसके बाद इसराइल है तो इसराइल ने और जो एपेक है आपके और एपेक से जो एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़े खूबसूरत खूबसूरत नाम है, इन लोगों ने ऐसा घेर रखा है, इस तरह से एजुकेट और इंडोक्ट्रिनेशन किया है वहां पे कि वो जितने भी आपके ट्रंप के कैबिनेट में लोग हैं वो ना कि सिर्फ प्रो इसराइल है बल्कि प्रो सेटलर है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब ट्रंप पावर में आए थे तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो पहले दिन में उन्होंने साइन किया था उसमें जो बाइडन ने उसमें लगाया था आपके सैंक्शन लगाया था कुछ इजरायली 15 या 16 या 17 आपके एंटिटीज पे, उसको रिमूव कर लिया। उसके अलावा जो आपके बेन गिवर पे लगा था और एक और है उसके ऊपर में लगा था, दो लोगों के ऊपर में जो आपके सेटलर है जो आपके इसमें कैबिनेट में है, तो इन सब रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया। और उसके बाद आप देखेंगे कि अभी जितने भी इनके विजिट हुए तीनों जगह जहां से इन्होंने 3 ट्रिलियन वो लूट करके ले गए, कमा करके ले गए वाहवाही करके, वहां पे आप देखें कि मुसलसल इन्होंने जो है गाजा की तो बात थोड़ी सी की और उसमें बेसिकली जो भी चीजें उसका वक्त अभी नहीं होगा, लेकिन आप देखें कि ज्यादातर इन्होंने टारगेट जो है ईरान को किया कि न्यूक्लियर इशू पे वो देर कर रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो मान लें वरना खराब होगा, हालांकि ये सब बिल्कुल भपकी है, कुछ नहीं होने वाला इससे। और दूसरी तरफ बिल्कुल उनकी जबान खामोश रही कि उसी वक्त जिस वक्त वो हाजिर थे पूरे मिडल ईस्ट में, जहां वो चाहे कतर हो या यूएई हो या सऊदी अरब, उसी वक्त मैसिव किलिंग हो रही थी बॉम्बिंग से आपके फलस्तीनियों की, तो एक लफ्ज नहीं बोल सके। इसलिए कि बच्चों ही के लिए बोल देते, औरतों के लिए बोल देते वहां पे, इसलिए कि वहां पे जो जितना भी मेडिकल सिस्टम फेल कर गया है, यहाँ पे जो गाड़ियां या बुलडोजर जो मलबे को उठाती हैं जिसके लोग नीचे दबे हुए हैं उसको भी इन्होंने बॉम्ब कर दिया है, 200 से ज्यादा एम्बुलेंस को इन्होंने बॉम्ब कर दिया है, जो एथलीट खिलाड़ी थे उनको इन्होंने बॉम्ब कर दिया है, इलेक्ट्रीशियन जो थे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के उसके करीब 63 या 64 लोगों को इन्होंने बॉम्ब कर दिया है। तो ट्रंप की जो भी जबान है या जो उनका जो मैप है या जो रोड मैप है वो अभी तक पूरी तरह से वो इन्फ्लुएंस्ड है आपके इसराइल से, और इसीलिए आप देखेंगे कि वहां पे जो प्लान ला रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन का वेट का, पहले तो अनरवा को वहां से हटा रहे हैं जो कि बहुत बड़ा वायलेशन है, इसलिए अनरवा वहां पे आपके 1948 से है। इसके अलावा और भी आपके यूनाइटेड नेशन की एजेंसी जो वहां पे काम कर रही है इसको रिप्लेस करके वो अमेरिकन जो है वो अपना वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाना चाह रहे हैं। वो बेसिकली 60% जो अमेरिकन प्लान है या 70% वो इजरायली है बेसिकली। बड़े अफसोस की बात है कि इतना बड़ा मुल्क जिसमें 350-400 मिलियन लोग रहे हैं, अपने आप को बहुत बड़ा कंट्री बोलते हैं, $1 ट्रिलियन का उनका डिफेंस बजट है, लेकिन बावजूद इस ताकत के एक छोटे ऐसे मतलब कि इललेजिटिमेट एंटिटी के वो हाथ में खेल रहे हैं। ये खुद अफसोस है अमेरिका के लिए। मैंने तो एक जगह ट्वीट करके मतलब किया था कि भाई अमेरिका जो है होस्टेज को फ्री करने की बात कर रहा है कि वहां पे आपके 20-22 जो फलस्तीन हमास के पास होस्टेज है उससे ज्यादा तो आपके 10,000 होस्टेज बने हुए पूरे पैलेस्टीनियन जो है वो होस्टेज हैं आपके इसराइल के, और इसराइल ने जो खुद अमेरिका को होस्टेज बना रखा है। तो पहले ट्रंप साहब पहले अमेरिका को ही अपने को होस्टेज से मतलब के बरी कर लें अपने आप होने से, तो हम होस्टेज ना रहें आजाद, तो बहुत ही बड़ा अलमिया है। मैं तो ये कहूंगा कि लीडरशिप क्राइसिस है, ये पूरे दुनिया में लीडरशिप की क्राइसिस है, कुछ को छोड़ करके, जैसे ईरान है इसकी एक लीडरशिप है, या हुथी है इसकी लीडरशिप है, या आपके हिजबुल्ला जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसके मेंबर्स हैं आपके 16, 17, 18 आपके लेबनान पार्लियामेंट में, इनकी लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है जो सबके फायदे के लिए बात करें। तो इंटरनेशनल लॉ की बात कौन कर रहा है भाई? अगर फलस्तीन के मामले में देखा जाए इंटरनेशनल लॉ की बात कौन कर रहा है? इंटरनेशनल लॉ के तहत जो जस्टिस मिलना चाहिए उसकी बात कौन कर रहा है? ईरान कर रहा है, हुथी भी कर रहा है, और इसी को ये जो है वो गलत रेफरेंस दे रहे हैं सारा कुछ। तो हमें लगता है कि इनके जहन साजी की गई है वहां पे, और इनके साथ साथ सारे लोगों की जहन साजी हुई है। इसमें लगता है कि हमें ज्यादा उम्मीद नहीं रखने की यूनाइटेड नेशन से, सिवाय इसके कि जो लोग आपके प्रो फलस्तीनी हैं और हिमायती हैं उन्हें ही अपने कदम को मजबूत करना होगा, इंशाल्लाह वो होगा।
जी इंशाल्लाह। بہت شکریہ. چلتے ہیں ڈاکٹر راشد صاحب کی جانب. ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ غزہ کے المناک صورتحال کی طرف اشارہ کیا پروفیسر ارشی خان صاحب نے، انروا کو بھی تقریباً وہاں پر جو ہے وہ ان کا آپریشن ختم کر دیا سیونی حکومت نے، اور جو پہلے ہی محاصرے میں تھا برسوں سے، اور اب جو زندہ رہنے کے لیے خوراک فلسطینیوں کو میسر تھی اس کا سلسلہ بھی کاٹ دیا ہے، تو کیا اب بمباری کے ساتھ ساتھ بھوک سے بھی مارنے کا پلان ہے اس کا؟
جی ہاں، اس میں تو کوئی اب دوسری رائے نہیں رہی کہ آصف سیونی حکومت نے ایک بڑے، یعنی بالخصوص مارچ کے بعد کی اگر ہم ایک سرسری جائزہ بھی لیں تو اس کے بعد انہوں نے سپلائی لائن کو تو تقریباً روک رکھا ہے، اور جو ایک نیا، جس طرف پروفیسر صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے کہ ڈسٹریبیوشن کا جو ایک نیا پلان ہے وہ پلان بڑا خطرناک ہے. اس پہ خود حتیٰ جو پرو اسرائیلی یا پرو نیتن یاہو شخصیات یا حکومتیں ہیں انہوں نے بھی اس پہ اعتراض کیا ہے کہ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اپنے مرضی سے کسی کا گلا گھونٹنا چاہیں اور کسی کو جو ہے وہ آزاد چھوڑ دیں، کہ آپ کا یہ جو ڈسٹریبیوشن کا پروگرام ہے انروا کے بغیر، یہ خود امریکہ اور اسرائیل کا پلان ہے، اور اس میں وہ پورے غزہ کو دو تین حصوں میں تقسیم کریں گے اور اس تقسیم کے اندر اپنی مرضی سے وہ خوراک اور امداد کو تقسیم کریں گے، اور تمام کے تمام راستے بھی ان کے اپنے کنٹرول میں ہوں گے، جب چاہیں گے وہ کنٹرول اس میں. تو وہ ایک بڑا خطرناک ہے. اس پہ تو خود سلامتی کونسل کی بھی قرارداد اگر کہیں یا بیان ایک آ چکا ہے کہ وہ مناسب نہیں ہے اور واقعا وہ انسانیت کے خلاف ہے اور غزہ کے. لیکن ہمیں اس میں دیکھنا چاہیے کہ اس وقت جو ایک گٹھ جوڑ ہے ٹرمپ کا اور نیتن یاہو کا وہ بڑا خطرناک ہے. پہلے دور حکومت میں خود ٹرمپ کے جو داماد ہیں کوشنر، اس نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم غزہ کو ایک خوبصورت سیرگاہ میں تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، اور ساحل کا کنارہ ہے اور یہ فلاں ہیں فلاں، چونکہ وہ خود پراپرٹی ڈیولپر ہے جی. اپنے ماضی کا اس کا کام ہی یہی ہے، تو اس نے غزہ کو بھی اس نگاہ سے دیکھا ہوا ہے. تو وہ جو پلان پچھلے دور حکومت میں ٹرمپ کے داماد نے کیا تھا وہ آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. ابھی جو آپ نے بات کی ہے لیبیا کی بات کی ہے یا اس سے پہلے مصر والی بات کی ہے، تو یہ بنیادی طور پر ایجنڈا وہی ہے کہ اس علاقے کو خالی کر کے اس کو ایک کاروباری نگاہ سے بھی ٹرمپ اور اس کی فیملی دیکھ رہی ہے. اور ٹرمپ اور اس کی فیملی کے بارے میں تو اب یہ بات عام ہو رہی ہے کہ وہ حتیٰ اس جو ابھی سعودی عرب، قطر اور یو اے ای کا دورہ کیا، اس میں بھی وہ اپنے ذاتی مفادات، ایک امریکہ کے مفادات ہیں اور ایک اس کے ذاتی فیملی جو ایک ان کا ایک بزنس ہے اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ اس بات پہ بھی نگاہ رہنی چاہیے کہ غزہ کے اس علاقے کو جو اس انداز سے انروا کے سے جو ہے وہ جدا کر دیا گیا ہے، وہاں پہ جتنی امدادی ٹیمیں ہیں ان کے لیے مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں، جتنا وہاں پہ سامان کہیں سے جا سکتا ہے اس کے راستے میں رکاوٹ ہیں، تو یہ بنیادی طور پہ بھوک کے یعنی ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے غزہ کو مکمل خالی کرانا چاہتے ہیں. وہاں پہ نہ کوئی انسان ہو، نہ وہاں پہ کوئی مطالبہ ہو، نہ ان کی اس منحوس ایجنڈے کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہو، اور وہ پھر وہ سیرگاہ بنائیں، اس کو کسی اور مسئلے کے لیے استعمال کریں. تو یہاں پہ یہ گٹھ جوڑ ہے، غاصب یونی حکومت کے اپنے اہداف ہیں، اس کے ساتھ ٹرمپ اور اس کی فیملی کے اپنے اہداف ہیں، اور اس کے اندر پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمسایہ ممالک کی کوتاہی، عالمی اداروں کی کوتاہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ عالمی برادری کو بھی درست ہے ابھی تک اپنی اس معلومات سے بڑھ کے عالمی برادری میدان میں رہی ہے، لیکن اس وقت اور زیادہ ضرورت ہے. آپ دیکھیں کل بھی فلسطینیوں نے اس کا مطالبہ کیا ہے کہ پوری دنیا میں اس موضوع پہ آواز اٹھائی جائے کہ کس انداز سے آپ نے پہلے بموں سے اس پورے علاقے کو ویران کیا، اس کا انفراسٹرکچر زیرو تک پہنچا دیا، اور اب جو ہے وہ جو وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں، اس حالت میں بھی جو رہنا چاہتے ہیں، ان کھنڈرات میں بھی زندگی گزارنے کے لیے جو تیار ہے، ان کو آپ اٹھا کے جو ہے وہ دوسرے ممالک میں بھیج رہے ہیں. تو یہ تاریخ کا ایک وہ المیہ ہے کہ جس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور بہت سارے عالمی ادارے اس کے بارے میں جسے کہتے ہیں نا وہ جواب گو ہوں گے اس مسئلے میں کہ انہوں نے اس سخت ترین حالات میں اور اہل غزہ پہ ہونے والی ان مشکلات پہ انہوں نے کیا رول پلے کیا ہے.
جی بہت شکریہ. چلتا ہوں پروفیسر ارشی خان صاحب کی جانب. پروفیسر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ کے اندر غاصب صہیونی حکومت نے اور اس کے حکام نے اتنے جرائم کیے، اتنے ظلم کیے کہ جو عالمی عدالت ہے اس کا ضمیر بھی یوں کہیں تھوڑا سا جاگ اٹھا اور اس نے انہیں جنگی مجرم قرار دیا، ان کے وارنٹ جاری کیے. کیا بنا ان وارنٹ کا؟
دیکھیں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے تو یہ کہا ہی، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے
اس نے بھی جو ہے کافی سخت رویہ اختیار کیا, لیکن یہ دونوں جو ہے یہ ایڈوائزری نیچر ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بھائی جو پروٹوکول میں جنہوں نے سائن کیا ہے اس کو اس پہ مطلب ایکشن لینا چاہیے. اب وہ ایکشن لینے نہیں, فار ایگزامپل ہنگری نے ان کو گلے لگا لیا, اس کے بعد وہ امریکہ جا رہے ہیں, وہاں کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں ہے. تو یہ تو جو پولیٹیکل موریلٹی ہے وہ تو بالکل مائنس میں چل رہی ہے پورے ورلڈ میں, خاص کر کے ویسٹرن ورلڈ میں. اور آپ نے دیکھ لیا کہ مطلب جو بہترین نظریہ ہے ڈیولپ کرنے کے لیے کہ ویسٹ کیا ہے یا امریکہ یا یورو اٹلانٹک کا پرسپیکٹو کیا, آپ دیکھ لیجیے ٹرمپ کے وزٹ میں, مطلب کوئی فکر نہیں, کوئی ذکر نہیں, کوئی آپ کے ریمورس نہیں, کوئی پچھتاوا نہیں. کہ کس طرح سے جس وقت وہ کھانا کھا رہے ہیں اور ان کا ویلکم کیا جا رہا ہے اسی وقت وہاں پہ بمبنگ ہوئے, مطلب کہیں بھی آپ کو اس طرح کا اتنا بڑا جو ہے ڈائیورجنٹ سچویشن کہیں نہیں ملے گا. مطلب ایک طرف سیلیبریشن اور دوسری طرف اسی خطے میں سارا کچھ ہو رہا ہے. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جب تک کہ اس میں کچھ ممالک جب تک کہ یا تو کولیشن بنائیں یا وہ خود ہی اس پہ جو ہے سخت رویہ اپنائیں. فار ایگزامپل آپ نے دیکھا کہ ہوتھی نے ایک ایکشن لیا, ہوتھی کے اوپر میرے خیال سے مور دین 50 ڈیز کی بمبنگ ہوئی اور 1100 اسٹرائک امریکہ نے کیا, لیکن بعد میں جو ہے اس نے جو ہے پھر سیز فائر کیا امریکہ نے. پھر اس کہا کہ ہوتھیز آر کریجیس پیپل, یہ کریجیس پیپل ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل نے اس پہ بمبنگ شروع کی. جس اگر ہوتھی اگر رسپونڈ کرتا ہے اسرائیل کو اسی طرح سے جیسے وہ کر رہا ہے اور اس کا اگر 10% بھی کر دے گا تو یہ شانت ہو جائیں گے, یہ خاموش ہو جائیں گے. اس لیے کہ یہ جانتے ہیں ان کو تھوڑی سی بھی اگر ان کو ڈیمیج محسوس ہوتی ہے تو یہ بالکل سرنڈر کر جاتے ہیں, یہ خاموش ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ اگر ایران سخت رویہ نہیں اپناتا, جیسے آپ بار بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے کہ ہم اپنی جو ہے نیوکلیئر سوورنٹی کو نہیں چھوڑ سکتے, ہم اپنی ڈگنیٹی کو نہیں چھوڑ سکتے. اور تو اس یہ جو میسج جو ہے یہ بھی ایک ضروری ہے امریکہ کے لیے, اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ اگر آپ ڈر رہے ہیں تو اور ڈرائے گا. اس لیے کہ پوری دنیا نے یہ کہہ دیا ہے, امریکن ایکسپرٹ نے بھی کہا ہے ٹرمپ کو اور وہاں کے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو کہ آپ کسی بھی طرح سے ایران کو اگر آپ وار میں انوالو کرتے ہیں تو کافی مہنگا پڑے گا, کافی مشکل ہوگی امریکہ کے لیے. اس لیے کہ وہ تو ہوتھی کو وہ سنبھال نہیں پائے. ادھر جو اسرائیل ہے پوری طاقت اس نے جھونک دیا وہاں پہ, سارا جو ہے سیمی نیوکلیئر بم وہاں پہ مارا ہے آپ کے پورے غزہ میں, وہاں پہ یہ سنبھال نہیں پائے. تو ایران اتنی بڑی کنٹری, اتنا پاورفل کنٹری, آپ اس کو کیسے کر پائیں گے؟ تو آپ جھیل جائیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کا مضبوط ہونا اور ایران کی حمایت کرنا, جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں یا جو نان مسلم کنٹریز ہیں وہ ایران کا اس لیے حمایت کریں, صرف اس وجہ سے بھی کریں کہ وہ ایران جو اسٹینڈ لے رہا ہے وہ انٹرنیشنل لا کے تحت لے رہا ہے, چاہے وہ آپ کے فوڈ سیکورٹی پہ ہو, غزہ کے لوگوں پہ ہو, یا فلسطین کے لوگوں پہ ہو, یا آپ کے لبنان کے سوورنٹی کے اوپر میں ہو, یا ہوتھی کے جو ہے سوورنٹی کے اوپر میں ہو. تو ہمیشہ جو ہے اس نے انٹرنیشنل لا کے تحت یہ بات اٹھائی ہے. اور اس طرح سے جب کچھ لوگ اکٹھا ہوں گے, جب جمع ہوں گے, ہو سکتا ہے کہ اس میں ایجپٹ بھی آ جائے, ہو سکتا ہے اس میں ٹرکی بھی آ جائے, ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنے جو ہے ایمان کو بدل لیں, صحیح مضبوط کر لیں, تو اگر ایسا ہو تو ہو سکتا ہے کہ چیزیں قابو میں آ جائے.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ابھی بات کی غزہ پر جارحیت کی کہ اتنا جارحیت کرنے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بیسک اس کا جو مقصد تھا وہ حماس کو ختم کرنا تھا, کیا اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکا قابض اسرائیل؟
دیکھیں مقاصد کو اگر تو کیجوئلٹیز کی تعداد میں دیکھیں اور تباہی اور بربادی کو دیکھیں تو اس میں تو ظاہر غاصب سے انہی حکومت کوئی کسر نہیں چھوڑی, لیکن اصل ہدف یہ ہے کہ حماس ہو, جہاد اسلامی ہو, یا فلسطین کی جتنی تحریکیں ہیں, وہ ایک نظریہ ہے. وہ نظریہ اپنی سرزمین کے لیے, اپنے مقدسات کے لیے, اپنے ارض وطن کے لیے, لہٰذا اس نظریے کو تو ختم کیا ہی نہیں جا سکتا. یہ اگر یعنی وہ ایک بڑا خوبصورت جملہ کسی تجزیہ نگار کا ہے کہ جب آپ ایک گھر میں ایک فرد کو, ایک فیملی کے اندر ایک فرد کو مارتے ہیں تو آپ 5 سے 6 افراد اپنے مخالف کر لیتے ہیں. تو یہ جو ابھی 50,000-60,000 انہوں نے شہید کیے ہیں, تو کیا یہ غاصب سمنی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ 50,000-60,000 افراد ختم ہو گئے اور ناپید ہو جائیں گے اور ان کی بات کوئی نہیں ہوگی؟ نہیں, آپ نے ہر گھر سے 50 کہتے ہیں ہر گھر سے پانچ افراد کو اور کم از کم ایوریج جو ہے وہ آپ نے مخالف بنا لیا. تو یہ تو دشمنیاں, یہ مخالفتیں, یا دوسرے لفظوں میں یہ مقاومت, یہ استقامت تو اور بڑھے گی. ممکن ہے اس وقت دباؤ میں ہے, اس وقت بربادی کی حالت میں ہے, مشکلات میں ہے, لیکن وہ کبھی بھی اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. یعنی یہ کل کا بڑا خوبصورت حماس کا ایک بیان تھا کہ یہ سرزمین فروخت والی یا بیچنے والی جنس نہیں ہے کہ آپ اس کو مارکیٹ میں لا کے فری زون بنا کے اور فری بنا کے تو اس کو بیچ دیں گے. اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے, انسانوں کے قلب و ذہن کے ساتھ ہے, انسانوں کے جذبات کے ساتھ ہے. تو جب تک ایک بھی فلسطینی زندہ ہے اور اس کے لیے اس کے اپنے قلب و ذہن میں اس فلسطین اور اس ارض وطن سے محبت ہے, تو غاصب صہیونی حکومت تو ناکام ہے. تو وہ اپنی سافٹ پاور میں تو ناکام ہی ناکام ہے. ہارڈ پاور میں اگر اسے آپ کہیں تو یہ بظاہر کامیابی ہے, لیکن اس کا بھی اس کو ایک نقصان جو ہو رہا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت جتنی حمایت فلسطین کو ملی ہے اور جتنی مخالفت غاصب اسرائیل کو ملی ہے, یہ تو 70 سالوں میں کبھی نہیں ہوا ہے.
صحیح. پروفیسر ارشی خان صاحب, ہمارے پاس 1.5-2 منٹ کا ٹائم ہے. میرا خیال ہے ارشی خان صاحب لائن پر نہیں ہے. راشد صاحب, آخر میں 2 منٹ کا ٹائم ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جب تک ایک بھی فلسطینی ہے, فلسطین جو ہے وہ فلسطینیوں کا رہے گا, تو کیا یہ جو اس وقت غزہ کے اندر 20 لاکھ سے زائد, تقریباً 23-24 لاکھ فلسطینی موجود ہیں اس وقت, کیا یہ بھیڑ بکری ہیں کہ ان کو ہانک کر کسی طرف لے جایا جائے گا اور وہاں پر قبضہ کر لیا جائے گا؟
یہ تو ایک ایسا بیان ہے کہ جس کو عملی جامہ پہنا ناممکن ہے. یعنی ایسا تو نہیں ہے نا کہ کچھ جینس ہے اس کو اٹھا کے اب ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ, ایک مارکیٹ سے اٹھا کے دوسری مارکیٹ میں پھینک دیں گے. اتنی بڑی مائگریشن ناممکن ہوتی ہے. یہ تو ایک کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں کہ اتنا بڑا اعلان کر کے اس کے اندر جو ہے وہ اپنے اور کچھ مقاصد کسی ٹاک میں, کسی ٹیبل میں بیٹھ کے وہ کریں گے, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنی بڑی آبادی کو آپ لیبیا شفٹ کر دیں یا مصر یا سرائے سینا. یہ تو ایک بالکل ہی ایسی بات ہے کہ جسے آپ دیوانے کا خواب بھی کہہ سکتے ہیں. اور ٹرمپ اس سے بھی واپس آ رہا ہے, اور باقی بھی جو اس طرح کی چیزیں ہیں اگر کسی اور طرف سے بھی آوازیں آ رہی ہیں, تو اس پہ عملی جامہ پہنانا ناممکن ہے.
جی, بہت شکریہ ڈاکٹر راشد عباس صاحب آپ کا, پروفیسر ارشی خان صاحب آپ کا بہت شکریہ, ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب آپ کا شکریہ, اور آپ کا شکریہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے. فلسطین, فلسطین کے جو اصل باشندے ہیں ان کا ہے, اور جو آ کر قابض ہوئے ہیں ان کو بہرحال ایک نہ ایک دن وہاں سے جانا ہی ہوگا, اور یہ سرزمین اپنے اصل باشندوں کی طرف واپس انشاءاللہ لوٹے گی. اجازت دیجیے, خدا حافظ.